السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے ایک گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان اور بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے اقدام کریں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت پاکستان سرحدوں پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ نے کشمیر اور بھارتی پنجاب میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میں ہوں سرحد سے یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، میسور شہر حلب میں ہفتے کے روز بھی لڑائی جاری ہے، جہاں 2.5 لاکھ لوگ محصور ہیں۔ لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تازہ ترین تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا مؤثر جواب دیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی کے فوجی مرکز پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سے دونوں ہمسایہ جوہری طاقتوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
کشمیر کو دو حصوں میں منقسم کرنے والی حد بندی لائن پر ایک بار پھر بھارتی اور پاکستانی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے بھمبر سیکٹر میں فائرنگ کا سلسلہ ہفتے کو علل صبح 4 بجے شروع ہوا، جو صبح 8 بجے تک جاری رہا۔ بیان کے مطابق اس دوران پاکستانی فوج کی طرف سے بھی فائرنگ کا جواب دیا گیا، لیکن فائرنگ کے اس تبادلے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ بھارت کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ 2 روز قبل ہی بھارتی فوج کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں 2 پاکستانی فوجی مارے گئے تھے۔ بھارت نے اسی روز لائن آف کنٹرول کے ساتھ مشتبہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ کیا تھا، جسے پاکستان نے فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی فورسز نے مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کی۔ دریاسنا پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے قریب باغ سر نامی علاقے میں ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جنگ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں۔ البتہ ان کے بقول پاکستانی افواج ملکی دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ جمعرات کو پاکستانی فورسز نے جو جوابی کارروائی کی، اس میں بھارتی فورسز کا بھی نقصان ہوا۔
ہم نے فائر فار افیکٹ کیا اور ہمیں یقین ہے کہ ضرور ان کے بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں، لیکن وہ کیوں اس کو نہیں مان رہے، کیوں شیئر نہیں کر رہے، یہ میرا خیال ہے ایسا سوال ہے جو ان سے پوچھنا چاہیے۔
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق جمعرات کو ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں کچھ بھارتی فوجی زخمی یا ہلاک بھی ہوئے، لیکن بھارت کی طرف سے ایسی اطلاعات کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسی اثنا میں بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ لائن آف کنٹرول سے پاکستانی فوج نے جس بھارتی فوجی کو تحویل میں لیا تھا، اس کی رہائی کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس فوجی کو کب حراست میں لیا گیا، اور نہ پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر اس بارے میں کوئی تصدیق کی گئی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی فوج کے سربراہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اپنے دورے میں مقامی کمانڈروں سے ملاقات کی ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں لائن آف کنٹرول کی کشیدہ صورتحال اور ان سٹرائکس پر بات ہوئی جسے پاکستان جھوٹ قرار دیتا ہے۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے۔
بدھ کی رات کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں بھارتی اسپیشل فورسز کی طرف سے کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کے نتیجے میں سرحدوں پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دربیر سنگھ سنیچر کو ادھم پور پہنچے، جہاں انہوں نے بھارتی فوج کی طرف سے کی گئی عملیاتی یا آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ادھم پور بھارتی کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں سے تقریباً 62 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک پہاڑی علاقہ ہے، جہاں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے صدر دفاتر واقع ہیں۔ فوجی ترجمان کرنل این این جوشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جنرل سنگھ کو شمالی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا نے کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد پر پائی جانے والی صورتحال اور بھارتی فوج کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ ترجمان کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ اسپیشل فورسز کے ان سپاہیوں سے بھی ملے جنہوں نے گزشتہ دنوں کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں کی گئی سرجیکل اسٹرائکس میں حصہ لیا تھا۔ ترجمان کے بقول جنرل سنگھ نے انہیں شاباشی دی اور ان کے کنبوں کے تئیں نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ شمالی کمان کے صدر دفاتر میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد بھارتی فوج کے سربراہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارتی صوبے ہریانہ کے چندی مندر چھاونی چلے گئے، جہاں بھارتی فوج کی مغربی کمان کے صدر دفاتر واقع ہیں۔ وہاں انہیں مغربی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل سریندر سنگھ نے بریفنگ دی۔ فوجی سربراہ کے ادھم پور کے دورے کے فوراً بعد بھارتی فوج کی شمالی کمان کے جی او سی ان چیف لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا سری نگر پہنچے، جہاں کی بادامی باغ چھاونی میں انہوں نے مقامی کور کمانڈر اور دوسرے اعلی فوجی افسروں کے ساتھ مل کر کنٹرول لائن کی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سنیچر کو اس سے پہلے بھارتی عہدیداروں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی رینجرز نے اخنور کے علاقے میں کنٹرول لائن پر واقع بھارتی ٹھکانوں کو ہلکے ہتھیاروں سے ہدف بنایا، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی اور دوپہر تک درجنوں دیہات خالی ہو چکے تھے۔ ان دیہات میں پلان والا بھی شامل ہیں، جہاں سہ پہر کو نامہ نگاروں نے تمام گھروں کو مقفل پایا۔ مقامی لوگ 25 اور 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع محفوظ سمجھے جانے والے مقامات پر عارضی طور پر منتقل ہو چکے ہیں۔ نامہ نگاروں نے جوریاں کے سرحدی علاقے میں واقع ایک بھارتی فوجی کیمپ کے باہر کئی ٹینک تیاری کی حالت میں دیکھے۔ بھارت کے سرحدی حفاظت دستے بی ایس ایف کے افسروں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستانی رینجرز نے اخنور کے علاقے میں بھارتی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے فائرنگ شروع کی اور یہ کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ انہوں نے اسے بلا اشتعال حرکت قرار دے دیا اور کہا کہ فائرنگ کا جواب اسی صلاحیت کے ہتھیاروں سے دیا گیا جن کا استعمال پاکستانی رینجرز نے کیا تھا۔ تاہم پاکستان کی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز نے بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھمبر کے علاقے میں بھارتی فائرنگ صبح 4 بجے شروع ہوئی اور 8 بجے تک جاری رہی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں فوری طور پر کمی لانے کی اپیل کرتے ہوئے سالس کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کے ساتھ ملاقات میں بان کی مون نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا کی 2 ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان حالیہ تناؤ پر امریکہ کے بعد اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مطالبہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور خطے میں تشدد کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کیے جائیں۔ یہ بات انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے ملاقات کر کے سیکرٹری جنرل کو متنازع علاقے کشمیر میں عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول پر پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں اپنے ملک کے موقف سے آگاہ کیا۔ گزشتہ ماہ بھارتی کشمیر میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے مشتبہ دہشت گرد حملے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، جبکہ 2 روز قبل ہی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 2 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور جواب دیا اور اطلاعات کے مطابق دوسری جانب بھی جانے نقصان ہوا، تاہم اس بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے علاوہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات کا تبادلہ بھی دیکھنے میں آیا، جس سے ماحول شدید کشیدہ ہو گیا ہے۔ بان کی مون نے صورتحال پر تشویش کے ساتھ ساتھ اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا کہ بھارت کے عدم تعاون کی وجہ سے اقوام متحدہ کا فوجی مبصر گروپ لائن آف کنٹرول پر اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہا ہے۔ ادھر چین، روس اور ایران نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی پر زور دیتے ہوئے اس تناؤ کو خطے کے امن کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ قبل ازیں امریکہ لائن آف کنٹرول پر پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی راہ اختیار کرنے کا کہہ چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی نے بھارت کے پاکستان کے اندر سرجیکل حملے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکہ کا کردار قابل ستائش ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے اسد حسن کے ساتھ ان کے تفصیلی انٹرویو سے کچھ اقتباس آپ بھی سنیے۔
ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا نے جو وائلیشن کی ہے لائن آف کنٹرول کی، کل جو انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے انپرووکڈ شیلنگ کی فرام دی انڈین آکوپائڈ کشمیر پاکستان میں انہوں نے جو کی، اس کو وہ سرجیکل سٹرائکس کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ایک مذاکہ خیز بات ہے، کیونکہ یہ سرجیکل سٹرائکس نہیں تھی، یہ وائلیشن تھی سیز فائر لائن کی، سیز لائن آف کنٹرول کی، اور ایک سیز فائر کی اگریمنٹ جو تھا پاکستان کی طرف سے، جو ہم نے ایک 2003 میں پرپوز کیا تھا، اس کی بھی وائلیشن تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیز یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تھی، یہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ چارٹر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ پر انڈیا اینڈ پاکستان، اس کی تعینات وہ ہے وہاں پر لائن آف کنٹرول کے اوپر، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو سیز فائر وائلیشنز ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے۔ تو ایک تو سب سے پہلے میں اس بات کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ یہ جو بات جو ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے تشویشناک بات ہے بلکہ پورے خطے کے لیے یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے لیے تشویش کی بات ہے۔ اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے جو ایک رول پلے کیا جا رہا ہے اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کا، تو وہ ایک بہت ہی قابل ستائش ایک رول ہے۔
اس ریفرنس پہ اسلام آباد میں آپ کے ساتھ ہاٹ لائن پہ یقیناً بات ہوئی ہوگی، کیا کچھ کہا گیا ہے کہ واشنگٹن سے کیا کہا جائے، کیا ڈیمانڈ کیا جائے؟
جی، واشنگٹن سے بھی اور یونائٹڈ نیشن سے بھی ہماری ایک تو ڈیمانڈ جو سی وہ یہ جو کہ پاکستان کر رہا ہے کہ یہ جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یا ہندوستان کی طرف سے جو ایگریشن کمٹ کی جا رہی ہے، یا وہاں پر کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، ایک تو ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، جو کہ میری یہاں پر تقریباً ہر روز ہی یہاں کی کانگریس میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، میڈیا کے ساتھ بات چیت ہوتی رہ گئی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی انگیج ہیں۔ ہماری یہ ایک ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جو کہ ہم نے کل یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کو بھی کنوے کی، کہ یہ جو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ایک تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور دوسرا جو لائن آف کنٹرول کی جو وائلیشن کل ہندوستان کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے لیے بھی ایک اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ کو یونائٹڈ نیشنز وہ خاص طور پر ہدایات دیں کہ وہ اس کو مانیٹر کرے اس سچویشن کو، اور ایک رپورٹ پیش کریں۔
تو اس پہ رسپانس کیا رہا؟
میرا تو خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کیا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی کنسرن ہے، کیونکہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ نہ پاکستان کے لیے سود مند ہے، نہ ہی ہندوستان کے لیے سود مند ہے اس قسم کی ٹینشن، اور یہ خطے کے لیے ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک بات ہے، اور پوری دنیا کے لیے۔
ابھی جب یہ چیز اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہے، تو پاکستان کا پاسبل ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم اسی آفس کے اندر پاکستان کے ایڈوائزر فارن افیئرس وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ، کہ پاکستان کے سامنے ٹیکٹیکل ویپنز یا ٹیکٹیکل وار کا آپشن موجود ہے، تو پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟
میں تو ہمیشہ سے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک تو خطے میں امن و امان ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے۔ پاکستان نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں ماضی میں بھی، اور اب بھی پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ہر طریقے سے، خاص طور پہ نیوکلیئر جو ویپن کنٹریز ہوتی ہیں اور نیبرز ہوں جو کیپیبل کنٹریز ہیں، ان کے درمیان ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ان کو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بڑے پیسفل طریقے سے ریزالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا ابھی بھی یہی ایک موقف ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ یہی موقف رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے ایگریشن ہوتی ہے، تو پاکستان اس کا ایک مناسب اور ایک پروپورشنیٹ اور ایک روبسٹ قسم کا جواب دے گا۔
ادھر اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب سید اکبر الدین نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا شکار افراد کے لیے یہ کوئی آپشن نہیں کہ دہشت گردی کے ذمہ داروں سے درگزر کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملے کے خلاف ہمارا رد عمل بہت تباہ طلع تھا، اہداف اور جغرافیائی حدود کے اعتبار سے بہت توجہ کے ساتھ اقدام کیا گیا اور ایسے میں جب ہمارے مقاصد حاصل ہو گئے اس کوشش کو روک دیا گیا۔ یہ اقدام دہشت گردی کے واضح خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمارے عزم کا اظہار ہے۔ لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کی روز میسور شہر حلب میں جہاں 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جن میں بہت سے بچے بھی ہیں اس منقسم شہر میں پھنسے ہوئے ہیں، شامی اور باغی فورسز میں لڑائی جاری ہے۔ شامی فورسز باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے بعض حصوں پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتی رہی ہیں، جبکہ باغی حکومت کے قبضے والے علاقوں پر گولہ باری کرتے ہیں۔ دونوں جانب جانی نقصان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے مشرقی حلب سے سینکڑوں بیمار اور زخمی لوگوں کو فوری طور پر نکالنے کے لیے کہا ہے۔ WHO کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے سینکڑوں عام شہریوں میں ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے۔ انسانی زندگی کی ہنگامی صورتحال سے متعلق WHO کے ڈائریکٹر ریک برینن کا کہنا ہے کہ صورتحال واقعتاً لامتناہی ہے۔ وہاں طبی عہدیداروں کے مطابق 2 ہفتوں میں بمباری سے 338 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 106 بچے ہیں، 846 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جن میں 261 بچے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے مشرقی حلب پر روس اور شام کی بمباری کو وحشیانہ کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اوباما نے جمعرات کو جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے فون پر بات کی اور دونوں کا اتفاق تھا کہ روسی حکومت اور شامی صدر اسد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑائی بند کریں اور انسانی ہمدردی کی امداد کو اندر آنے دیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مشرقی حلب پر مسلسل بمباری کے باعث امریکہ روس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے قریب ہے۔ امریکہ کے ایک سرکردہ اخبار نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ حاصل کی ہے، جس میں وہ شام کے لیے امریکی پالیسی پر الجھن کا اظہار کر رہے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ گزشتہ ماہ نیو یارک میں شامی شہریوں کے ایک گروپ کے ساتھ بند کمرے کی ایک میٹنگ میں ریکارڈ کی گئی۔ اخبار نے جمعے کے روز اپنی ویب سائٹ پر اس گفتگو کی ریکارڈنگ سے کچھ اقتباسات اس میٹنگ کی خبر کے ساتھ لگائے ہیں۔ کیری اس میں یہ شکایت کرتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ان کی سفارتی کوششوں کو ان کی اپنی حکومت کی جانب سے فوجی اقدام کی دھمکی کے ذریعے تقویت نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پوری انتظامیہ میں آپ کو صرف 3 یا 4 لوگ فوجی اقدام کے حق میں ملیں گے اور میں اپنی دلیل میں کامیاب نہیں ہوا۔ کیری نے گروپ کو اس ڈچ مشن کے بارے میں بھی بتایا جو 22 ستمبر کو اقوام متحدہ میں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفارتی سطح پر کوشش کر رہے ہیں مگر یہ جھنجھلاہٹ کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ الجھن میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس گروپ میں 4 شامی تنظیموں کے نمائندے شامل تھے جو شام میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں لوگوں کو تعلیم، بچاؤ اور طبی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ 3 یا 4 ممالک کے سفیر بھی، کیری کے چیف آف سٹاف اور شام کے لیے خصوصی ایلچی بھی موجود تھے۔ جمعے کو انٹرنیٹ پر ایک شامی بچے کو شمالی شہر ادلب میں ملبے سے زندہ نکالے جانے والے ایک بچے کی اس کی ویڈیو لگائی گئی ہے۔ بچے کی عمر صرف 1 ماہ ہے۔ ویڈیو میں شام میں شہری دفاع کی ٹیم کا، جو عرف عام میں وائٹ ہیلمٹ بھی کہلاتی ہے، ایک رکن بچے کو اٹھائے رو رہا ہے جبکہ ایک طبی کارکن اس کے زخم صاف کر رہا ہے۔ خیال ہے کہ یہ ویڈیو ایک ایمبولینس کے اندر اس وقت لی گئی جبکہ بچے کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عالمی ادارہ صحت شام میں مشرقی حلب سے سینکڑوں بیمار اور زخمی لوگوں کے فوری انخلاء کے لیے کہہ رہا ہے۔ WHO کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں میں ایک تہائی بچے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
باقیوں کے کنٹرول والے مشرقی حلب پر گزشتہ 2 ہفتے سے شامی حکومت اور روسی فوجوں کی جانب سے شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ WHO کے انسانی ہنگامی حالات کے شعبے کے ڈائریکٹر رک برینن کہتے ہیں کہ اس بمباری کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ان کے الفاظ،
The situation really is unfathomable. According to health officials there, there have been 338 deaths in the last couple of weeks due to the bombardment, including 106 children.
حالات اتنے خراب ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں صحت سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1-2 ہفتوں میں وہاں بمباری سے 368 اموات ہوئی ہیں، جن میں 106 بچے ہیں، 846 دوسرے شہری زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے پھر ایک تہائی بچے ہیں، کوئی 261. برینن کہتے ہیں کہ ادویات اور دوسری طبی اشیاء کی سپلائیز بہت کم ہے، جبکہ طبی سہولتیں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں اور ان سے زخمیوں کا علاج نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ جنگ سے تباہ حال 270,000 سے زیادہ آبادی کے اس شہر میں 30 سے بھی کم ڈاکٹر باقی بچے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ حالات اس کے بعد اور بھی بدتر ہو گئے جب گزشتہ چند روز کے دوران حلب کے باقی رہ جانے والے 8 اسپتالوں میں سے 2 کو قصداً ہدف بنایا گیا اور یوں صرف 6 اسپتال وہاں اب باقی رہ گئے ہیں جو کام کرنے کے قابل ہیں. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ جنیوا کنونشن کے ضوابط کے مطابق صحت سے متعلق سہولتوں اور اس کے اہلکاروں پر حملوں کی ممانعت ہے اور اس کارروائی کو جنگی جرائم قرار دیا جا سکتا ہے. برینن نے کہا کہ 23 برسوں سے وہ انسانی بنیادوں پر مدد کے شعبے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے شاذ و نادر ہی حالات اتنے سنگین دیکھے ہیں جتنے کہ اس وقت حلب میں ہیں. ان کا کہنا تھا
Children and other civilians are being treated on the floor in corridors. There aren't enough intensive care beds. 4 children died in the last few days, according to medical workers on the ground, because the intensive care unit in one of the hospitals was full.
بچوں اور دوسرے شہریوں کا برآمدوں میں زمین پر لٹا کر علاج کیا جا رہا ہے. کافی بستر نہیں ہیں جن میں شدید زخمیوں کو لٹایا جا سکے. اور طبی کارکنوں کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران 4 بچے اس لیے انتقال کر گئے کہ ان میں سے ایک اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کوئی جگہ نہیں تھی. ڈبلیو ایچ او متحرک فریقوں سے تمام جنگی علاقوں سے بیماروں اور زخمیوں کے انخلاء کی اجازت دینے کے لیے کہہ رہی ہے، جن میں مشرقی حلب بھی شامل ہے. اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ادویات اور دوسرا طبی سامان، ایندھن اور دوسری ضروری اشیاء شہر میں لے جانے کی اجازت دی جائے اور وہ صحت سے متعلق کارکنوں، سامان اور سہولتوں پر فوری طور سے حملے بند کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
ہفتے کی دوپہر شمالی دارالحکومت میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. سیکیورٹی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی شمالی سروس کو بتایا کہ ایک سفید رنگ کی ٹیوٹا کرولا کار کو، جو دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی تھی، بلو اسکائی ریسٹورنٹ کے باہر اڑا دیا گیا. یہ ریسٹورنٹ عام شہریوں اور ان سیکیورٹی فورسز کے استعمال میں رہتا ہے جو قریب ہی صومالیہ کی نیشنل انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے نیسا کی ایک جیل میں کام کرتے ہیں. حملے کی کچھ دیر بعد القاعدہ سے منسلک دہشت گرد گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا. گروپ کے ٹیلی گرام نامی پلیٹ فارم سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ گروپ نے قریبی جیل میں کام کرنے والوں پر حملہ کیا. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکی فوج بدھ کے روز صومالیہ میں امریکی فضائی حملے کی متنازع اطلاعات کی چھان بین کرے گی. اس واقعے کی طرح کے تمام واقعات میں جب امریکی فضائی حملوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ہم ان کی چھان بین کرتے ہیں. کارٹر نے یہ بات ہوائی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی. کارٹر نے کہا کہ امریکہ نے ابھی تک اس مخصوص واقعے پر غور نہیں کیا، تاہم چھان بین مکمل ہونے پر وہ نتائج بیان کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی اور فوج کھلے پن، شفافیت اور احتساب کے اصولوں کی اتنی پابند نہیں جتنی کہ امریکی فوج. صومالی حکومت نے اس فضائی حملے کے لیے امریکہ سے وضاحت طلب کی ہے، جس میں صومالیہ کے عہدیداروں کے مطابق وفاقی صوبے گیلمڈوگ میں مقامی سرکاری فورسز کے 13 ارکان ہلاک ہو گئے. امریکی محکمہ دفاع نے جمعرات کو ایک نیوز ریلیز میں کہا تھا کہ گلکایو نامی قصبے کے قریب اپنے دفاع میں کیے گئے حملے میں الشباب کے کم از کم 9 عسکریت پسند ہلاک کر دیے گئے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ فلپینز کے صدر کا خود کو نازی لیڈر ایڈولف ہٹلر کے مترادف خیال کرنا ان کے لیے بے حد پریشان کن ہے. آسیان کے وزراء دفاع سے میٹنگ کے بعد ہوائی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ فلپینز کے صدر روڈریگو دوترتے کا حالیہ بیان اور اندرون ملک اقدامات پر جمعے کے اجلاس میں بات نہیں کی گئی، تاہم وہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں. دوترتے نے جمعے کے روز کہا تھا کہ نازی لیڈر ہٹلر نے 30 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا. یہاں 30 لاکھ نشے کے عادی لوگ ہیں اور میں انہیں قتل کرنے میں خوشی محسوس کروں گا. جون میں دوترتے کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فلپینز میں پولیس اور وجلانٹے نے منشیات کے استعمال اور ان کی فروخت سے متعلق کم از کم 3,000 لوگوں کو ہلاک کیا ہے. کچھ اور تفصیلات بہجت جلانی کی اس رپورٹ میں سنیے.
امریکی عہدیداروں نے فلپائن کے صدر روڈریگو دوتارتے کے اس بیان کو پریشان کن اور اشتعالی قرار دیا ہے جس میں انہوں نے خود کو ایڈولف ہٹلر سے مشابہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ منشیات استعمال کرنے والوں اور اس کا دھندہ کرنے والے 30 لاکھ افراد کا خاتمہ کر کے خوش ہوں گے۔ دوتارتے نے جمعے کے روز ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور وہ 30 لاکھ منشیات استعمال کرنے والوں اور اس کا دھندہ کرنے والے مجرموں کو قتل کر کے خوش ہوں گے جو ان کے ملک میں منشیات کی جنگ ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس بیان پر دنیا بھر سے مختلف تنظیموں اور عہدیداروں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے۔
Just speaking personally for myself, I find those comments deeply troubling.
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس بیان کو بے حد پریشان کن سمجھتا ہوں۔ اور بنائے برتھ انٹرنیشنل کے ایگزیکٹو نائب صدر ڈینیل ماریسیچن کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ بیان اشتعالی ہے، اس سے یا تو انتہائی جہالت کا اظہار ہوتا ہے یا پھر تاریخ سے ناپسندیدگی کا یا پھر دونوں ہی عامل اس میں شامل ہیں۔ ہٹلر تاریخ میں وسیع پیمانے پر قتل انسانی کا مجرم تھا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو مشابہ قرار دینا جو ایک پوری نسل انسانی کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور خون ریزی میں ملوث کرنے کی یہ صورت ایسی ہے جس کی کوئی توسیع کی نہیں جا سکتی۔ دوترتے کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صدر خود کو وسیع پیمانے پر قاتل یا ہٹلر کی طرح مشابہت دینے کے بیان کو مسترد کرتے ہیں اور دوترتے ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی افراد کی جانوں کے ضیاع کے نقصان کی اہمیت کو کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ برطانیہ کے سرجنز کی ایک ٹیم نے مریض کی آنکھ کے اندرونی حصے کے آپریشن کے لیے پہلی مرتبہ ریبوٹ کا استعمال کیا ہے اور آنکھ کو دوبارہ دیکھنے کی صلاحیت سے بہرور کر دیا ہے۔ اس طریقے کار کو پہلی مرتبہ ایک مریض کی آنکھ کے پردے بصارت ریٹنا کے اوپر سے موٹی جیلی کاٹنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن آکسفورڈ کے ریڈ کلپ اسپتال میں کیا گیا جہاں سرجنز نے اس طریقے کار کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اخبار گارڈینز کے مطابق آپریشن مکمل ہونے پر پروفیسر رابرٹ میکلارین نے کہا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مستقبل کی آنکھ کی سرجری کا خواب دیکھا ہے۔ اگرچہ ریبوٹک سرجری عام ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے آنکھ کے اندر کبھی استعمال نہیں کی گئی ہے اور یہ دنیا کا پہلا اندرونی آنکھ کا ریبوٹک آپریشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریبوٹک نظام کے ساتھ ہم آنکھ کے آپریشن کا ایک مکمل نیا باب کھولنے جا رہے ہیں جو فی الحال نہیں کی جا سکتی ہے۔ 70 سالہ مریض باب ولیم کے پردے بصارت ریٹنا کے اوپر ایک ملی میٹر سوے حصے کے برابر موٹی جلی تھی جو نظر کو متاثر کر رہی تھی اور یہ جیلی آہستہ آہستہ پردے کے بعض حصوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ رہی تھی اور اسے پردے کو نقصان پہنچائے بغیر کاٹ کر نکالنے کے لیے اس طریقہ کار کا استعمال ضروری تھا۔ باب ولیم آکسفورڈ میں ایک چرچ کے ایسوسیٹ پادری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی اس طریقہ کار کی مدد سے واپس آ رہی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ریبوٹ انسانی ہاتھوں کی صلاحیتوں سے باہر پیچیدہ آپریشن کرنے میں مدد کر سکے گا جن میں انتہائی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروفیسر میکلارین کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار اندھے پن کے علاج میں بھی مدد کرے گا جیسا کہ آنکھ کے اندر اسٹیم سیلز کے پیون لگانا اور ڈی این میں رد و بدل سے جینیاتی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے جس میں انتہائی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریبوٹک آنکھ کی سرجری کے ٹرائل میں آنکھوں کی پیچیدہ بیماریوں کے ساتھ 12 مریض شامل ہیں۔ تجربے کے پہلے حصے میں ریبوٹ آنکھ کے نازک پردے کو نقصان پہنچائے بغیر اس پر سے جیلی کو کاٹے گا اور اس کامیاب تجربے کے بعد دوسرے مرحلے میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح ریبوٹ آنکھ کے اندر پردے میں سیال انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 urduvoa.com پر۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تازہ ترین تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا مؤثر جواب دیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی کے فوجی مرکز پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سے دونوں ہمسایہ جوہری طاقتوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اپنے دورے میں مقامی کمانڈروں سے ملاقات کی ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں لائن آف کنٹرول کی کشیدہ صورتحال اور ان سٹرائکس پر بات ہوئی جسے پاکستان جھوٹ قرار دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں فوری طور پر کمی لانے کی اپیل کرتے ہوئے سالس کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کے ساتھ ملاقات میں بان کی مون نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے میں دو فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چار ماہ کے دوران ہزاروں بھارتیوں نے مجموعی طور پر 9.5 ارب ڈالر کی وہ آمدنی ظاہر کی ہے جس پر کبھی ٹیکس نہیں دیا گیا۔ جیٹلی نے کہا کہ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بعض اعلانات پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ نومبر میں جنوبی ایشیائی ممالک کے سربراہوں کا ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ علاقائی تعاون کے عمل کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق تحریک انصاف کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے۔ اسپیکر نے لاہور میں میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ہے۔ اس سے پہلے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی نااہلی کا جو ریفرنس ان کے دفتر بھیجا تھا وہ ریفرنس انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ ہفتے کو لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا کہ وہ مختلف دستاویزات کا جائزہ لے رہے تھے اور اس دوران میں انہوں نے پارلیمنٹ کی مضبوطی کی خاطر یہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ اس برس اگست کی 15 تاریخ کو حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر کے پاس وزیر اعظم کی نااہلی کا یہ ریفرنس جمع کروایا تھا۔ پی ٹی آئی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی، چیف وپ ڈاکٹر شیری مزاری اور قومی اسمبلی کے رکن اور سینئر رہنما ڈاکٹر عارف الوی نے اسپیکر ایاز صادق کے دفتر میں جا کر یہ ریفرنس وہاں داخل دفتر کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاناما پیپرز کے انکشافات کی روشنی میں وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے، لہذا ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف وکیل حامد خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ وہ اسپیکر ایاز صادق کی یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔
غلط بیان نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ چیز میرے پاس ریکارڈ ہے، اس میں تو انہوں نے جو پٹیشن میں نے تیار کر کے دی تھی، دو پٹیشن تھیں جو ہمارے ایم این ایس کی طرف سے تھی اگینسٹ نواز شریف، وہ پٹیشن تو اس نے خارج کی ہیں، اس کا ریفرنس بنا کے نہیں بھیجا۔ جو ان کی طرف سے عمران خان کے خلاف تھی پٹیشن، وہ ریفر کر دی ہے الیکشن کمیشن کو، اس لیے ڈسکریمنیٹ کیا ہے اس نے۔ یہ تو ہماری گراؤنڈ ہے سپریم کورٹ، ہم کورٹ میں جائیں گے، اس گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں آج اس کے خلاف کہ اس نے جو ہے یہ بڑا کلیئر باعث شو کیا ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اس جماعت کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کے خلاف نااہلی کے ریفرنس سپیکر کو بھیجے تھے، جو سپیکر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیے تھے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پشاور میں مسیحیوں کو اپنی آبادی اور اس میں اضافے کے پیش نظر اپنے قبرستانوں میں جگہ کی قلت کا سامنا ہے۔ اس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ عمومی آمدنی کی کم تر سطح اور زمینوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنی ہے۔
خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں آباد مسیح برادری کو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی تدفین کے سلسلے میں مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ شہر میں واقع مسیحیوں کے لیے مختص دو قبرستانوں میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے۔ شہر میں گورا قبرستان اور وزیر باغ قبرستان مسیحیوں کے لیے مخصوص تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی دائیوں قبل مختص کیے گئے تھے۔ مسیح برادری کے ایک سرکردہ رہنما آگسٹن جیکب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں صورتحال کی سنگینی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اب مردوں کو دفن کرنے کے لیے پرانی قبروں کو کھود کر ہی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔
جو اویلیبل قبرستان ہے اس میں جگہ کم پڑ گئی ہے، اور مجبوراً پرانی قبروں کو کھود کے، اور اس میں سے کبھی کپڑے نکلتے ہیں، کبھی اجزاء نکل آتے ہیں ان لوگوں کے جن کو دفنایا گیا ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے، تو یہ مشکل ہمارے لیے ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جس حساب سے آبادی بڑی ہے اسی تناسب سے اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پشاور میں مسیحی برادری کی لگ بھگ 30,000 افراد مقیم ہے۔ پشاور میں آباد مسیحیوں کی اکثریت غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگسٹن جیکب کا کہنا تھا کہ حکومت سے بھی اس مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن حکام انہیں شہر سے باہر جگہ دینے کی بات کرتے ہیں، جو کہ مسیح برادری کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
مسیح برادری کو پشاور کے اندر مزید جگہ دی جائے، اگر وہ جگہ دیتے ہیں تو وہ پشاور سے باہر دیتے ہیں۔ سو آج کل آپ کو پتہ جی جس قسم کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، لوگوں کے لیے مشکل ہے، زندہ رہنا بھی مشکل ہے اور مرد کے وہ اخراجات بھی برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو ہمیں شہر کے اندر ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ لوگوں کا ایکسس ایزیلی ہو سکے۔
خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ مسائل ان کے سامنے لائے گئے ہیں جسے جلد حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
نجب پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کی روز محصور شہر حلب میں، جہاں 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جن میں بہت سے بچے بھی ہیں اس منقسم شہر میں پھنسے ہوئے ہیں، شامی اور باغی فورسز میں لڑائی جاری رہی۔ شامی فورسز باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے بعض حصوں پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتی رہی ہیں، جبکہ باغی حکومت کے قبضے والے علاقوں پر گولہ باری کرتے ہیں۔ دونوں جانب جانی نقصان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے مشرقی حلب سے سینکڑوں بیمار اور زخمی لوگوں کو فوری طور پر نکالنے کے لیے کہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے سینکڑوں عام شہریوں میں ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے۔ انسانی زندگی کی ہنگامی صورتحال سے متعلق ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر رک برینن کا کہنا ہے کہ صورتحال واقعتاً لامت نہ ہی ہے۔ وہاں طبی عہدیداروں کے مطابق 2 ہفتوں میں بمباری سے 338 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 106 بچے ہیں، 846 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جن میں 261 بچے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے مشرقی حلب پر روس اور شام کی بمباری کو وحشیانہ کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اوباما نے جمعرات کو جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے فون پر بات کی، اور دونوں کا اتفاق تھا کہ روسی حکومت اور شامی صدر اسد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لڑائی بند کریں اور انسانی ہمدردی کی امداد کو ملک کے اندر آنے دیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مشرقی حلب پر مسلسل بمباری کے باعث امریکہ روس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے قریب ہے۔ امریکہ کے ایک سرکردہ اخبار نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ حاصل کی ہے، جس میں وہ شام کے لیے امریکی پالیسی پر الجھن کا اظہار کر رہے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ گزشتہ ماہ نیو یارک میں شامی شہریوں کے گروپ کے ساتھ بند کمرے کی ایک میٹنگ میں ریکارڈ کی گئی۔ اخبار نے جمعے کے روز اپنی ویب سائٹ پر اس گفتگو کی ریکارڈنگ سے کچھ اقتباسات اس میٹنگ کی خبر کے ساتھ لگائے ہیں۔ کیری اس میں یہ شکایت کرتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ان کی سفارتی کوششوں کو ان کی اپنی حکومت کی جانب سے فوجی اقدام کی دھمکی کے ذریعے تقویت نہیں دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ پوری انتظامیہ میں آپ کو صرف 3 یا 4 لوگ فوجی اقدام کے حق میں ملیں گے، اور میں اپنی دلیل میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ کیری نے گروپ کو اس ڈچ مشن کے بارے میں بھی بتایا جو 22 ستمبر کو اقوام متحدہ میں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفارتی سطح پر کوشش کر رہے ہیں مگر یہ جھنجھلاہٹ کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ الجھن میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس گروپ میں ان چار شامی تنظیموں کے نمائندے شامل تھے جو شام میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں لوگوں کو تعلیم، بچاؤ اور طبی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تین یا چار ممالک کے سفیر، کیری کے چیف آف سٹاف اور شام کے لیے خصوصی ایلچی بھی وہاں موجود تھے۔ جمعے کو انٹرنیٹ پر شمالی شہر ادلب میں ملبے سے زندہ نکالے جانے والے ایک بچے کی ویڈیو لگائی گئی ہے۔ بچے کی عمر صرف ایک ماہ ہے۔ ویڈیو میں شام میں شہری دفاع کی ٹیم کا، جو عرف عام میں وائٹ ہیلمٹ بھی کہلاتی ہے، ایک رکن بچے کو اٹھائے رو رہا ہے جبکہ ایک طبی کارکن اس کے زخم صاف کر رہا ہے۔ خیال ہے کہ یہ ویڈیو ایک ایمبولنس کے اندر اس وقت لی گئی جبکہ بچے کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ہفتے کی دوپہر شمالی دارالحکومت میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ سیکیورٹی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ دھماکے میں کم از کم دو افراد ہلاک اور چھ زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی شمالی سروس کو بتایا کہ ایک سفید رنگ کی ٹیوٹا کرولا کار کو، جو دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی تھی، بلو اسکائی ریسٹورنٹ کے باہر اڑا دیا گیا۔ یہ ریسٹورنٹ عام شہریوں اور ان سیکیورٹی فورسز کے استعمال میں رہتا ہے جو قریب ہی صومالیہ کی نیشنل انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے نیسا کی ایک جیل میں کام کرتے ہیں۔ حملے کی کچھ دیر بعد القاعدہ سے منسلک دہشت گرد گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا۔ گروپ کے ٹیلیگرام نامی پلیٹ فارم سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ گروپ نے قریبی جیل میں کام کرنے والوں پر حملہ کیا۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکی فوج بدھ کے روز صومالیہ میں امریکی فضائی حملے کی متنازع اطلاعات کی چھان بین کرے گی۔ اس واقعے کی طرح کے تمام واقعات میں جب امریکی فضائی حملوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ہم ان کی چھان بین کرتے ہیں۔ کارٹر نے یہ بات ہوائی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ کارٹر نے کہا کہ امریکہ نے ابھی تک اس مخصوص واقعے پر غور نہیں کیا، تاہم چھان بین مکمل ہونے پر وہ نتائج بیان کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی اور فوج کھلے پن، شفافیت اور احتساب کے اصولوں کی اتنی پابند نہیں جتنی کہ امریکی فوج۔ صومالی حکومت نے اس فضائی حملے کے لیے امریکہ سے وضاحت طلب کی ہے، جس میں صومالیہ کے عہدیداروں کے مطابق وفاقی صوبے گال مڈوگ میں مقامی سرکاری فورسز کے 13 ارکان ہلاک ہو گئے۔ امریکی محکمہ دفاع نے جمعرات کو ایک نیوز ریلیز میں کہا تھا کہ گلکایو نامی قصبے کے قریب اپنے دفاع میں کیے گئے حملے میں الشباب کے کم از کم 9 عسکریت پسند مارے گئے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ فلپینز کے صدر کا خود کو نازی لیڈر اڈولف ہٹلر کے مترادف خیال کرنا ان کے لیے بے حد پریشان کن ہے۔ آسیان کے وزراء دفاع سے میٹنگ کے بعد ہوائی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ فلپینز کے صدر روڈریگو دوترتے کا حالیہ بیان اور اندرون ملک اقدامات پر جمعے کے اجلاس میں بات نہیں کی گئی، تاہم وہ خود اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ دوترتے نے جمعے کے روز کہا تھا کہ نازی لیڈر ہٹلر نے 30 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ یہاں 30 لاکھ نشے کے عادی لوگ ہیں اور میں انہیں قتل کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ جون میں دوترتے کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فلپینز میں پولیس اور وجیلینٹے نے منشیات کے استعمال اور ان کی فروخت سے متعلق کم از کم 3,000 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس ہفتے اپنے خطاب میں امریکی صدر باراک اوباما نے اس بات کی اہمیت پر گفتگو کی ہے کہ امریکی خاندانوں کے لیے یہ یقینی بنایا جائے کہ انہیں ایسی چھٹی تک رسائی حاصل ہوگی جس کی تنخواہ بھی ملے گی۔ ادھر امریکہ کی 6% آبادی ایشیائی نسل امریکیوں پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر لوگ ریاست کیلیفورنیا میں آباد ہیں۔ یہ ایشیائی نسل کے امریکی مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں امیگریشن، معیشت اور ان کے آبائی ملکوں سے متعلق امریکی پالیسی سے دلچسپی رہتی ہے۔ آئندہ صدارتی انتخابات میں ان کا کردار کیا ہوگا؟ آئیے اس بارے میں مائیک سلیون کی رپورٹ سنتے ہیں انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں ایشیائی روایات ابھی تک زندہ ہیں۔ یہاں عمر کو پہنچتی تارکین وطن کی نسل نے اپنے ورثے کو برقرار رکھا ہے اور نوجوان نسل دو ثقافتوں کے درمیان زندگی گزار رہی ہے۔ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے کیلیفورنیا کی منتخب عہدیدار فایونا ماں کہتی ہیں، خیال یہ ہے کہ ہمیں خوش آمدید کہا جائے گا، ہماری قدر ہوگی، ہم گھل مل جائیں گے اور یہ کہ ہم امریکی ثقافت کا ایک حصہ ہوں گے۔ یہاں سین فرانسسکو میں ہی ایک چھوٹا سا سائیگون آباد ہوا ہے جسے لٹل سائیگون کہتے ہیں۔ یہاں روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار پر تشویش لاحق ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی سینٹر سے وابستہ فلپ گوئن کہتے ہیں، آپ ملازمت کیسے تلاش کریں گے اور پھر خود کفیل کیسے ہوں گے اور پھر اپنے خاندان کا آغاز کریں گے؟ اور جب ووٹر حضرات یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس امیدوار کو ووٹ دیا جائے تو ایسے میں معاشی معاملات بہت وزن رکھتے ہیں۔ معیشت پہ نمو کی وجہ سے کرایوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فلپائنی امریکی ایک آنکھ اپنے آبائی ملک پر جمائے اور دوسری آنکھ اس ملک کے حالات پر رکھے ہوئے ہیں جس کی شہریت انہوں نے اختیار کی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے فلپائنی امریکی اینجلیکا کابانے کہتی ہیں،
We're seeing San Francisco, Seattle, New York, everywhere.
ہم دیکھتے ہیں کہ سین فرانسسکو، سیئٹل، نیو یارک بلکہ ہر جگہ کرائے میں تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہماری آمدنی میں نہیں۔ ایشیائی امریکیوں کا جھکاؤ زیادہ تر ڈیموکریٹ جماعت کی جانب ہے اور یہاں سین فرانسسکو میں ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ سیاسی تجربے کا حامل ہونا بنیادی بات ہے۔ تاہم یہاں لٹل سائیگون میں ہی ایک سرگرم کارکن کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے نئے افراد کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایشیائی امریکی یہاں مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں خاصے متحرک ہیں اور سیاسی کارکن ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صدارتی انتخابات میں بھی کوئی موقف اختیار کریں۔ یہاں سین فرانسسکو میں دیگر امریکیوں کی طرح ایشیائی ووٹر بھی فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بحر اوکیانوس پر آتے ہوئے طاقتور طوفان میتھیو کی شدت 5 سے کم ہو کر 4 ہو گئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں اس طوفان کے باعث کیریبین ساحل پر کافی بارش اور افراتفری کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ واپس چلتے ہیں امریکی انتخابات کی جانب۔ ورجینیا ان چند امریکی ریاستوں میں سے ایک ہے جو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج میں فیصلہ کن کردار رکھتے ہیں۔ ورجینیا اور اسی طرح چند اور ریاستوں پر صدارتی امیدوار اور سیاسی کارکن توجہ مبذول کیے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نامہ نگار جم میلون حال ہی میں ورجینیا میں تھے۔ ان کی رپورٹ کی تفصیل بہجت جیلانی پیش کرتے ہیں۔
ورجینیا کے تاریخی مقام لیزبرگ میں آپ کو تقریباً ہر مقام اور ہر کونے میں ماضی کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور بعض یادیں تو ابھی تک تکلیف دہ بھی ہیں۔ لیزبرگ پرانے ورجینیا کی طرح ہے، ایک جنوبی ریاست جس میں عشروں سے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے ایک حمایتی کریک گرین کہتے ہیں کہ اب ورجینیا بدل رہا ہے، ایک ڈرامائی تبدیلی سامنے آ رہی ہے جو ریاست کے سیاسی منظرنامے کو بھی تبدیل کر رہی ہے۔
So all of this was just wide open farmland and now it's as you can see we've got you know this big retail residential thing going on, there's data centers all around us.
کریک گرین کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ تمام ایک وسیع زراعتی علاقہ تھا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں رہائشی عمارتوں کی تعمیر جاری ہے، ہمارے چاروں طرف ڈیٹا سینٹرز بھی ہیں۔ گرین لاؤڈن کاؤنٹی میں ڈیموکریٹک فعال کارکن ہے۔ یہ کاؤنٹی شمالی ورجینیا کا حصہ ہے جہاں ہائی ٹیک انڈسٹری کی وجہ سے انتہائی تبدیلیاں آئی ہیں اور دوسرے مقامات سے انتہائی ہنرمند افراد یہاں آ کر بسے ہیں۔
I went canvassing this weekend and pretty much universally it was, oh, that Trump guy, there's no way I could vote for him.
کریک گرین کہتے ہیں کہ اس اختتامی ہفتہ میں انتخابی مہم میں شامل تھا اور تقریباً تمام جگہوں پر یہی صورتحال دیکھی گئی کہ لوگ کہتے ہیں وہ ٹرمپ، کوئی صورت ہی نہیں کہ میں اس کے لیے ووٹ ڈالوں۔ سافٹ ویئر انجینئر اور ایک ڈیموکریٹ شری آمودھانار تقریباً 30 سال پہلے بھارت سے یہاں نقل مکانی کر کے آن بسے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں تارکین وطن کی تیزی سے بڑھتی آبادی کا بڑا سیاسی اثر بھی مرتب ہوتا ہے۔
They take an oath of citizenship when they become Americans. And that's a very solemn process. It's a very moving process and we have all gone through that. And that binds
Democratic
us to America.
صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے حمایتی آمودھانار کہتے ہیں کہ جب یہاں آ کر آباد ہونے والے شہریت کا حلف اٹھاتے ہیں تو وہ امریکی بنتے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ عمل ہے، یہ ایک جذباتی عمل ہے اور ہم سب اس سے گزرے ہیں اور یہ ہمیں امریکہ سے اور اس کی اقدار سے مضبوطی سے منسلک کرتا ہے اور انہی اقدار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر انسان برابر ہے۔ آبادی میں تبدیلی کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ ورجینیا میں کامیاب ہونے کے لیے انتہائی کوششیں کر رہے ہیں اور ایک حالیہ جلسے میں ان کے متعدد حمایتی بھی شامل ہوئے.
Very importantly, it's one of the great movements of all time. We got to finish it off.
ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے حد اہم ہے. یہ مختلف ادوار میں سب سے بڑی انتخابی تحریکوں میں سے ایک ہے اور ہمیں اسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ٹرمپ کا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ لیز برگ کے تاجر برائن کراس وائٹ کو متاثر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں برائن کراس وائٹ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے متاثر کرتے ہیں کیونکہ وہ سیدھی بات کرتے ہیں, وہ سچ بولتے ہیں چاہے آپ پسند کریں یا نہ, وہ جو سوچتے ہیں وہی آپ سے کہہ دیتے ہیں. اور وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کہتے ہیں کہ 150 سال سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے یہ مقام امریکی سول وار کا مرکز رہا, آج یہ مختلف انداز کا میدان جنگ ہے. ریاست ورجینیا تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے جہاں پرانی صورت نئی صورتحال میں ڈھل رہی ہے, اور انتہائی متنوع آبادی امریکہ کی بدلتی تاریخ میں ایک نئے باب کو تحریر کر رہی ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے یعنی یو ایس ایڈ نے افغانستان کی وزارت توانائی اور پانی کے اشتراک سے حال ہی میں دبئی میں توانائی کے شعبے میں تجارتی مواقع کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا, جس میں مشرق وسطی, وسطی ایشیا, ترکی, یورپ اور شمالی امریکہ کی تقریباً 200 کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی. ان کمپنیوں کا تعلق انرجی کے شعبے سے ہے. ان کے علاوہ افغانستان کی مختلف وزارتوں, عالمی مالی اداروں اور امریکی حکومت کے اعلی حکام نے بھی شرکت کی. اس 2 روزہ کانفرنس کا مقصد افغانستان میں انرجی کے ترقی پذیر شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینا تھا. اس میں شمسی, ہوا, بایو ماس, جیو تھرمل اور پن بجلی کے منصوبے شامل ہیں. اس کانفرنس کے انعقاد کا یہ بھی مقصد تھا کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور مالی اداروں کے درمیان مساوی بنیادوں پر تجارتی تعاون اور اشتراک کو بڑھایا جائے. اس کانفرنس میں قندھار سولر فارم میں 10 میگاواٹ بجلی کے منصوبے پر سرمایہ کاری کے منصوبے کے لیے بولی لگانے کے معاملے پر بھی غور کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں توانائی کے منصوبوں, افغانستان کے انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے ممکنہ بین الاقوامی امداد دہندگان کے بارے میں معلومات کی فراہمی اور توانائی کی خدمات کے بارے میں ایک نمائش بھی شامل تھی. افغانستان کے توانائی اور پانی کے محکمے کے وزیر سید علی احمد عثمانی نے اس موقع پر کہا کہ ہم غیر ملکی اسٹریٹجک شراکت داری اور مقامی کاروباری اداروں کے درمیان کامیاب اشتراک و تعاون کو فروغ دے کر ملک میں توانائی کی ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں توانائی کے شعبے میں مسابقت کا ماحول پیدا ہو. امریکی سفیر پی مائیکل میکنگلی نے کہا کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے امریکی حکومت افغانستان کو قابل تجدید توانائی کے حصول کے لیے مدد دینے کے لیے پرعزم ہے. اس کانفرنس کے ذریعے افغان اور بین الاقوامی شراکت داروں کو اس شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے مواقع ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی غربت کے خاتمے کا ایک اہم ذریعہ بنے گی. اس سے دیہی ترقی ہوگی, نجی شعبے کو ترغیبات ملیں گی اور مستحکم مجموعی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
زندگی 360, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان. آج کا ہمارا شو ہے آرٹ کے نام.
لیکن آج میں آپ کو وہ آرٹ نہیں دکھاؤں گی جو میوزیم، گیلریز یا تھیئٹرز میں نظر آتا ہے، بلکہ آج آپ وہ آرٹ دیکھیں گے جس کا اسٹیج سجتا ہے فٹ پاتھ پر، کیونکہ یہ ہے اسٹریٹ آرٹ. ہم ایک اچھے اسٹریٹ پرفارمر کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ مصروف سے مصروف شخص کی توجہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور برائن رورو جن سے ابھی ندیم یعقوب ہمیں ملوانے لگے ہیں ایسے ہی اسٹریٹ پرفارمر ہیں.
جون کی ایک سپاہر ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور کی ان ہاربر پر برائن روڈو اور ان کا بیٹا ٹکر ایک تماشا لگائے ہوئے ہیں. تفریح کی غرض سے وہاں آنے والے بہت سے لوگ ان کے کرتب دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں.
گلیوں اور بازاروں میں تماشا کرنا ایک زبردست فن ہے، کیونکہ یہ تھیٹر سے مختلف ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. مجھے اس فن کا یہ پہلو بہت پسند ہے.
برائن کے بقول وہ ایک انٹرٹینر ہیں، یعنی وہ ایک ایسے فنکار ہیں جو دوسروں کو تفریح مہیا کرتے ہیں، اور یہی ان کا روزگار ہے. امریکہ کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں بے شمار ایسے فنکار ہیں جو پارکس، ریلوے اسٹیشنز، بازاروں، مالز اور سیاحتی مقامات پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے روزگار کماتے ہیں. کچھ تفریحی مقامات تو فنکاروں میں اتنے مقبول ہیں کہ وہاں مقامی حکومت فنکاروں کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کرتی ہے، جیسے یہ انر ہاربر. مگر کچھ ایسے فنکار بھی ہیں جنہیں کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی تماشا لگا لیتے ہیں.
اسٹریٹ پرفارمنگ ایک مشکل فن ہے. کہتے ہیں کہ تمام بڑے مزاحیہ فنکاروں نے اپنے فن کا آغاز گلیوں سے کیا. جب آپ کسی تھیٹر شو میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو تماشائی اپنی سیٹوں پر موجود ملتے ہیں. وہ توجہ سے شو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ پیسے دے کر آتے ہیں، مگر گلیوں بازاروں میں ایسا نہیں ہوتا.
برائن کہتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اور انہیں جمع کرنا ہوتا ہے.
سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اب کوئی بھی تماشائی موجود نہیں. کچھ ہی دیر میں اپنی حرکتوں اور جملوں سے کوشش کروں گا کہ آتے جاتے لوگ رک جائیں اور میرا تماشا دیکھیں. یہی سب سے مشکل کام ہے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں.
اپنا شو شروع کرنے سے پہلے وہ بلند آواز میں میوزک چلاتے ہیں. پاس سے گزرتے ہوئے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ مزاحیہ جملوں اور ہنسی مذاق کا سہارا لیتے ہیں.
At this point you're interested, you might as well sit down. It's only going to get better when I actually start. By the way, sir, that's the little fire. You ever seen a fire jump rope?
Brian آگ سے تماشا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مجمع لگ جاتا ہے. آج کے شو میں برائن کے ساتھ ان کا 8 سالہ بیٹا ٹکر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. اپنے کچھ کرتبوں کے لیے وہ اکثر تماشائیوں میں سے کسی کو ساتھ ملا لیتے ہیں. یہ خاتون برائن کی ٹرکس سے زیادہ اس کے مزاحیہ جملوں سے محسوس ہو رہی ہیں. برائن کے مطابق ان کا پیشہ ان کے مزاج سے کافی مطابقت رکھتا ہے. ان کے کچھ شوز میں تو وہ زیادہ کلاؤن اور جوکر دکھائی دیتے ہیں.
Spread your hand, pose for photos. Good. Let me have the one in your left hand. Okay, I got one. Whoa! You're okay. What are you worried about it? You can buy more. All right. Now, hit them together. Hit them together again. Everybody else give her a big round of applause, too. You are free to go to the bathroom. It's upstairs.
میں نے اس پیشے کا انتخاب تب کیا جب میں نے 17 سال کی عمر میں دیکھا کہ کسی برتھ ڈے پارٹی میں ایک جوکر کتنے پیسے کما لیتا ہے. میں نے سوچا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. میں نے اس میں مہارت حاصل کی. میں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں.
وہ
کہتے ہیں کہ دوسرے کاروباروں کی طرح ان کے کام میں بھی سخت محنت درکار ہوتی ہے.
یہ پیشہ کسی بھی دوسرے کاروبار کی طرح ہے. آپ کس طرح اپنے آپ کو مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں اور آپ کے فن کا مظاہرہ کیسا ہے.
برائن کا بیٹا ٹکر ابھی سے اپنے والد سے نہ صرف کام کے اصول اور قواعد و ضوابط بلکہ نئی ٹرکس بھی سیکھ رہا ہے.
عموماً میرے والد میرے لیے کرتب منتخب کرتے ہیں،
اور جس دن وہ والد کے ساتھ شو میں شامل ہوتا ہے اس دن شو کے آخر میں وہ سب سے اہم کام بھی سر انجام دیتا ہے.
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد.